بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 63 اور 64 آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے حسین مسکری. سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جائیں گی. سامعین ریڈیو تہران کی اردو نشریات آپ انٹرنیٹ پر بھی سماعت فرما سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahtv.ir. ویب سائٹ میں ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. سامعین ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر سماعت فرمائیے گا پروگرام دریچے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت. پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام ایرانی مشاہیر, اور نشریات کا آخری پروگرام ایران کی میزائلی توانائیوں کے فروغ کے حوالے سے ہے. سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب, کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے عالمی برادری سے پاکستانی سیلاب زدگان کی فوری امداد کی اپیل کی ہے. ہندوستان نے اپنے کوئک ریئیکشن میزائل کے تجربے کو کامیاب بتایا ہے. ایران کی وزارت خارجہ نے البانیا پر سائبر حملوں میں ایران کے ملوث ہونے کے دعووں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے اس دہشت گرد نواز ملک کی حمایت کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے عالمی برادری سے پاکستانی سیلاب زدگان کی فوری امداد کی اپیل کی ہے. پاکستان کے دورے سے قبل انٹونیو گوتریش نے کہا کہ پاکستان کا تہائی حصہ سیلاب سے متاثر. انہوں نے کہا کہ وہ پاکستانی عوام سے اظہار ہمدردی اور عالمی برادری سے فوری اور وسیع امداد کی اپیل کرنے کی غرض سے پاکستان جا رہے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے زور دے کر کہا کہ یوکرین کی جنگ پر حد سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے, جبکہ اصل جنگ یعنی ماحولیاتی تبدیلی کی جنگ کو بھلا دیا گیا ہے. انٹونیو گوتریش نے ماحولیاتی مسائل کو وقت کا اہم ترین مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جس صورتحال کا سامنا پاکستان نے اس وقت کیا ہے اس کا سامنا مستقبل میں دوسرے ممالک کو بھی کرنا پڑے, لہٰذا اس ہماگیر مسئلے کا بغور جائزہ لینے کی ضرورت ہے. واضح ہے کہ چند صنعتی ممالک کی سرگرمیوں کے نتیجے میں, جن میں امریکہ سر فہرست ہے, ماحولیاتی تبدیلیوں کی رفتار تیز ہوتی جا رہی ہے, جس کا خمیازہ پاکستان جیسے ممالک بھگت رہے ہیں جن کا ماحولیاتی آلودگی میں حصہ 1% بھی نہیں ہے. بتایا جا رہا ہے کہ دسیوں لاکھ پاکستانی عوام سیلاب کی زد میں ہیں. سیلاب سے لاحق مالی نقصان کا حجم $10 ارب سے زیادہ بتایا گیا ہے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کا یہ جملہ وائرل ہو رہا ہے کہ وہ فوج اور عدلیہ پر ایسے تنقید کرتے ہیں جیسے باپ بیٹے پر کرتا ہے. پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق بدھ کے چشتیاں جلسے میں کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا یہ جملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کہ میں فوج اور عدلیہ پر ایسے تنقید کرتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے پر کرتا ہے تاکہ وہ اچھا انسان بنے. رپورٹوں کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے اس جلسے میں بھی فوج اور عدلیہ کو ہدف تنقید بنایا, لیکن اسی کے ساتھ کہا کہ میں فوج اور عدلیہ پر تعمیری تنقید کرتا ہوں. ان کا کہنا تھا کہ میں ان پر ایسے تنقید کرتا ہوں جیسے کہ باپ بیٹے پر کرتا ہے تاکہ وہ اچھا انسان بنے. انہوں نے اپنی اس تقریر میں بھی آرمی چیف کی تقرری کا مسئلہ اٹھایا اور تنقید بھی کی. عمران خان نے کہا کہ نواز شریف بقول ان کے باہر بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ نیا آرمی چیف کس کو بننا ہے اور کس کو جیل میں جانا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مسلم لیگ نون فوج کو ان سے لڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون والے چاہے جتنی کوشش کر لیں، پاکستانی فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے۔ ہندوستان نے اپنے کوئک ریئیکشن میزائل کے تجربے کو کامیاب بتایا ہے۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ادارے یو این آئی نے ملک کے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ڈی آر ڈی او اور فوج کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے کوئک ریئیکشن میزائل کے 6 ٹیسٹ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سبھی ٹیسٹ اوڈیشہ کے چندی پور میں انٹیگریٹڈ ٹیسٹ رینج سے رات میں کیے گئے اور دن میں بھی۔ ٹیسٹ کے دوران اونچی پرواز کرنے والے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ہندوستان کے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے دعویٰ کیا کہ میزائل نے سبھی مراحل کے دوران اہداف کو پوری دقت کے ساتھ نشانہ بنایا اور سبھی پیرامیٹرز کو پورا کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے البانیہ پر سائبر حملوں میں ایران کے ملوث ہونے کے دعووں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے اس دہشت گرد نواز ملک کی حمایت کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ بدھ کے روز البانیہ کے وزیر اعظم ایڈی راما نے ایران کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ایرانی سفارتکاروں سے فوری طور پر نکل جانے کا مطالبہ کیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ایران نے گزشتہ دنوں اس ملک کو سائبر حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ البانیہ کے وزیر اعظم کے اس بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے البانیہ کے دعووں اور اس پر امریکہ اور برطانیہ کی حمایت کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ نے اس سے قبل جب ایران کی بنیادی تنصیبات، بالخصوص ایٹمی تنصیبات، سائبر حملوں کا نشانہ بنی تو براہ راست یا بالواسطہ طور پر ان حملوں کی حمایت کی تھی، لہذا واشنگٹن اور لندن کو اسلامی جمہوریہ ایران پر اس نوعیت کے الزامات لگانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ ترجمان نے مضحکہ خیز مسائل کی بنیاد پر ایران کے خلاف مہم جوئی کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی بھی قسم کی سازش رچی گئی تو تہران اس کا فوری، ٹھوس اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ناصر کنعانی نے زور دے کر کہا کہ ایران کی بنیادی تنصیبات کو متعدد بار سائبر حملوں کا سامنا رہا ہے، اسی لیے ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے ایران ہمیشہ اس نوعیت کے خطروں کے مقابلے میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہا ہے۔ واضح ہے کہ البانیہ امریکہ کے حکم پر کئی برس سے ایم کے او دہشت گردوں کا میزبان ہے۔ ایم کے او دہشت گرد تنظیم ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے صدر، وزیر اعظم اور چیف جسٹس سمیت سینکڑوں عہدیداروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہ چکی ہے۔ ایم کے او کے دہشت گردوں نے ایران میں کم از کم 17,000 شہریوں کو شہید کیا اور ایران پر مسلط کردہ جنگ کے دوران بھی باسی عامر صدام کا ساتھ دیا تھا۔ عراق پر امریکی قبضے کے بعد اس گروہ کے سرغنوں اور دہشت گردوں کو امریکہ کی نگرانی میں البانیہ میں واقع ایک کیمپ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے ایم کے او دہشت گردوں کی فنڈنگ جاری ہے اور البانیہ کی حکومت کو بھی اسی سلسلے میں مالی امداد ملتی ہے۔ یاد رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے مدتوں قبل اپنا سفیر البانیہ سے واپس بلا لیا تھا اور سفارت خانہ ناظم العمر کی سطح پر سرگرمیاں انجام دے رہا تھا۔ ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام کے بارے میں آئی آئی اے کی تازہ رپورٹ کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمال بندی نے آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل کی تازہ رپورٹ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اسے الفاظ کا گورک دھندا قرار دیا۔ بہروز کمال بندی کہنا تھا کہ اس رپورٹ میں کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ سیاسی بنیادوں پر لگائے جانے والے پرانے اور من گھڑت دعووں کا اعادہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے ای اے میں ایران کے سفیر آئندہ ہفتے ہونے والے اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل کی رپورٹ کا مدلل اور قانونی جواب دیں گے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے کہا کہ بعض عالمی ذرائع ابلاغ آئی اے ای اے کی رپورٹ میں جان بوجھ کر استعمال کیے جانے والے الفاظ کو بنیاد بنا کر ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ بہروز کمال بندی نے واضح کیا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کی فیکٹ چیکنگ کا پرانا نظام بحال کرنے کے لیے ایٹمی معاہدے کے رکن ممالک کو اپنے حصے کے اقدامات پر عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جب مغرب والے اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے ہیں اور ایرانیوں کے خلاف ظالمانہ پابندیاں جاری ہیں تو ایسی صورتحال میں تہران سے اضافی نگرانی قبول کرنے کی توقع نہیں کرنا چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر رافیل گروسی نے اپنی تازہ رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں افزودہ یورینیم کا ذخیرہ 3,940 کلو واٹ تک پہنچ گیا ہے۔ یورپی کونسل کے صدر چارلز میشل نے بدھ کی شام کو کہا ہے کہ یورپ ایران کے ایٹمی معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایک انٹرویو کے دوران چارلز میشل نے کہا کہ یورپی یونین کی جانب سے پیش کیے جانے والے مسودے پر منفی رد عمل کے باوجود یورپی یونین ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے سے دستبردار نہیں ہوگی۔ اس سے قبل امریکی قومی سلامتی کمیٹی کے سینئر رکن جان کوربی نے کہا تھا کہ ابھی ایٹمی معاہدے کو بحال کرنے کی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے تہران اور واشنگٹن کے مابین اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ معاہدے کے حصول کے لیے کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب معاہدہ ہوگا تو اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ادھر صہیونی حکومت کے صدر اسحاق ہرٹزوگ نے ایران کے ایٹمی معاہدے کو بحال کرنے کے سلسلے میں ہونے والے مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے۔ اپنے دورے جرمنی میں انہوں نے اس ملک کے ارکان پارلیمان سے ایران پر مزید پابندیاں عائد کرنے کی اپیل کی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے ایٹمی تجربات پر پابندی کے معاہدے سی ٹی بی ٹی کو لازم الاجرا قانون میں تبدیل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سی ٹی بی ٹی معاہدے کی سالگرہ کے موقع پر ایک عالمی نشست سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر اور ڈپٹی چیف ڈیلیگیٹ محترمہ زہرا ارشادی نے ایٹمی تجربات پر پابندی کے وعدے ایٹمی ترک اسلحہ کا متبادل نہیں ہیں اور انہیں لازم الاجرا قانون میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی ٹی بی ٹی معاہدے پر دستخط کو 26 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا آج بھی ایٹمی تجربات بند ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ بلا شبہ اس حوالے سے اصل ذمہ داری ایٹمی ممالک پر عائد ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ میں متعین ایران کے سینئر سفارتکار نے واضح کیا کہ ایران بھی دیگر غیر ایٹمی ملکوں کی طرح ایٹمی تجربات کے خاتمے میں ہونے والی تاخیر اور بہانے بازیوں سے خوش نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے این پی ٹی پر نظر ثانی کی کانفرنس بھی اب تک ناکام رہی ہے۔ زہرا ارشادی نے کہا کہ اگر ایٹمی تجربات کو روکنے کے عالمی مطالبات پر عمل کیا گیا ہوتا تو دنیا میں نئے ایٹمی ہتھیاروں کے خطرات پیدا نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک تقریباً 2000 بار ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات انجام پا چکے ہیں، ان میں آدھے تجربات صرف ایک ملک امریکہ نے کیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ دنیا کے ایٹمی ممالک نے ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات اور ان کے تباہ کن اثرات سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی ہے۔ زہرا ارشادی نے مزید کہا کہ ایران سمجھتا ہے کہ این پی ٹی معاہدے کی شق نمبر 6 اور ایٹمی ترک اسلحہ فی الفور عمل درآمد کے اور ایٹمی ترک اسلحہ پر فی الفور عمل درآمد کر کے دنیا کو حقیقی معنوں میں ایٹمی جنگ کے خطرات سے بچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بات زور دے کر کہی کہ ایٹمی ترک اسلحہ کے تعلق سے ایٹمی ملکوں کو اپنے وعدوں پر عمل درآمد اور جواب دہی کا پابند بنانے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے یہ بات بھی زور دے کر کہی کہ اسرائیل کے عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی وجہ سے بدامنی اور عدم استحکام کا احساس کرنے والے مشرق وسطی کے خطے کو بھی ایٹمی ہتھیاروں سے پاک بنانے کا عمل تیز کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی ڈپٹی چیف ڈیلیگیٹ اور سفیر زہرا ارشادی نے دنیا بھر کے ملکوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو ایٹمی خطرات سے پاک کرنے کے لیے کسی موقع کو ضائع نہ کریں۔ حکومت عراق نے پاکستان اور افغانستان سے آنے والے زائرین اربعین کو زمینی راستے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ عراق کی وزارت داخلہ کے مشیر اور اربعین کمیٹی کے سربراہ جنرل مہدی الفقیقی نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے زائرین ایرانی حکام کی ہم آہنگی سے شلمچہ پاس کے راستے عراق میں داخل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے بات زور دے کر کہی کہ پاکستانی اور افغانستانی زائرین کو شلمچہ پاس کے علاوہ کسی اور گزرگاہ سے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہر سال ہزاروں پاکستانی اور افغانستانی زائرین مقامات مقدسہ کی زیارت اور چہلوں میں امام حسین علیہ السلام میں شرکت کے لیے ایران کے راستے عراق جاتے ہیں۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے عراق کی اندرونی صورتحال کے پیش نظر افغان شہریوں کے عراق جانے پر پابندی عائد کر دی ہے، تاہم طالبان کی وزارت مذہبی امور نے ایسی کسی بھی پابندی کی تردید کی ہے۔ طالبان کی وزارت حج و اوقاف کے ترجمان سید محمد حسینی نے کہا کہ ہماری جانب سے عراق جانے والے زائرین کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی اور اس بارے میں شائع ہونے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ غاصب سینی فوجیوں نے مغربی کنارے کے مرکزی علاقے میں فائرنگ کر کے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ فلسطین الیوم کے مطابق غاصب سینی فوجیوں نے مذکورہ نوجوان کو جمعرات کی صبح سویرے اس وقت گولیوں کا نشانہ بنایا جب وہ مشرقی رام اللہ میں واقع ایک اسرائیلی چیک پوسٹ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ غاصب سینی فوجیوں نے بدھ کے روز بھی صبح توباس کے الفاریا کیمپ میں وحشیانہ فائرنگ کر دی تھی، جس کی زد میں آ کر 21 سالہ فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا تھا۔ دوسری جانب مزاحمت محاذ کے جوانوں نے صہیونی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے شمالی جنین میں قائم ایک اسرائیلی چیک پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے میں ہونے والے نقصانات کے بارے میں فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ملی۔ قابل ذکر ہے کہ نابلس اور جنین سمیت مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں کی مسلح کارروائیوں میں اضافے نے صہیونی حکام کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ روس نے مشرقی یوکرین کے دونیسک ریجن کے شہر کودما پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق روسی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کناشنکوف نے ماسکو میں صحافیوں کو بتایا کہ ہماری فوجیں کودما شہر میں داخل ہو گئیں اور یہ شہر اب ہمارے کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ روسی فوج نے دونیسک کے نواح میں واقع میزائل سسٹم کا سامان بنانے والے کارخانے کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اس نے یوکرین کے حملوں کے مقابلے میں لوہانسک اور دونیسک کے مقامی حکام کی درخواست پر اس علاقے میں فوجی کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور یورپی ممالک روس پر دباؤ بڑھانے کے لیے یوکرین کو اسلحے کی سپلائی کے ساتھ ساتھ ماسکو کے خلاف مختلف طرح کی پابندیاں عائد کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے۔ ایک برطانوی تحقیقاتی مرکز کی جانب سے جاری شدہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سیاہ فام اور ایشیائی نژاد برطانوی شہریوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے معاملات میں بےتحاشا اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ کی لیونگ ویج فاؤنڈیشن نام کے تحقیقاتی مرکز کی تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 56% غیر سفید فام کارکنوں کو سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر اور مراکز میں نسل پرستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی تنخواہیں بھی سفید فام شہریوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ تنخواہوں کے معاملے میں غیر برطانوی نژاد خواتین کو سب سے زیادہ امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مردوں کے مقابلے میں انہیں کم تنخواہ دی جاتی ہے۔ لیونگ ویج فاؤنڈیشن کی سربراہ کیتھرین چیمپئن نے بتایا کہ اقلیتیں نہ صرف سب سے زیادہ توانائی کے بحران کی زد میں آ رہی ہیں، بلکہ کرونا وبا کا شکار ہونے والوں میں بھی ایشیائی اور سیاہ فام شہریوں کی تعداد سفید فام شہریوں سے زیادہ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، بحرین کے مذہبی رہنما آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے اکتوبر میں ہونے والے انتخابات میں بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے اور عوام سے کہا ہے کہ ایسے کسی بھی انتخابات میں شرکت نہ کی جائے کہ جس میں بحرین کی حکومت اپنے ملک کو غاصب صہیونیوں کے ہاتھوں گروی رکھ رہی ہے۔ اس پورے صورتحال پر گفتگو کے لیے جب ہم نے تہران میں مقیم ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے رابطہ قائم کیا اور ان سے بحرین کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہی تو ان کا کہنا تھا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت بحرین کی جو سیاسی صورتحال ہے، بلکہ ہم اس کو اجتماعی صورتحال بھی دیکھیں، اس کے اندر جو باقی کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں، اقتصادی سرگرمیاں ہیں اور جو ان کے خارجہ تعلقات ہیں، وہ سب کے سب اس وقت بنیادی طور پر ریاض سے کنٹرول ہو رہے ہیں اور سعودی عرب ہی وہاں پہ اپنی ساری پالیسی نافذ کر رہے ہیں۔ بظاہر آل خلیفہ حکومت ہے، آل خلیفہ حکمران ہیں، لیکن پالیسیاں سب کی سب، جب سے 2011 سے وہاں پہ ایک عوامی اور جمہوری تحریک شروع ہوئی، تو اس عوامی جمہوری تحریک کے مقابلے میں یقیناً آل خلیفہ ایک ڈکٹیٹر اور استبدادی حکومت ہے، ایک خاندانی حکومت ہے، تو عوام کے اندر تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عوام پوری اس وقت جو وہاں پہ اسلامی اور جمہوری موومنٹ ہیں ان کے ساتھ ہیں، وہ چاہے آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم ہوں یا جو زندان میں اس وقت زندگی کے بڑے مشکل ایام گزار رہے ہیں شیخ سلمان ہوں، یہ دو بڑی مقبول شخصیت ہیں اور عوام بھی ان کے ساتھ ہیں، اور یہ عوام کے چونکہ ترجمان ہیں، عوام کی آواز ہیں، اور ان کی طرف سے مسلسل جمہوری سرگرمیاں بھی جاری تھی، لیکن جس انداز سے سعودی عرب نے 1000 سے زیادہ فورسز وہاں پہ بھیجی اور جو وہاں پہ دباؤ اور استبداد اور ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے عوامی تحریک کو دبایا گیا، البتہ اب بھی اس تحریک کے اندر بہت جان ہے. درست ہے کہ قائدین کو یا تو جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا یا انہیں ملک بدر کر دیا گیا، ان کی شہریتیں ختم کر دی گئیں، ان کی زندگی کو محدود کر دیا گیا کہ اس وقت بحرین کی عوام قائدین کے بغیر میدان عمل میں ہے، اور اس کے باوجود بھی آل خلیفہ کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ وہاں پہ جو چاہیں کرتے پھریں. ابھی جو آپ نے اکتوبر کے انتخابات کی بات کی ہے، تو یہ اس کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سعودی عرب کو اس وقت ضرورت ہے کہ بحرین کو ایک جمہوری ملک بنا کے پیش کریں، کیونکہ اس کے تمام تر الزامات بحرین کے سعودی عرب کی طرف پلٹتے ہیں، وہ پھر لوگ سعودی عرب اسی انداز سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. لہذا انہوں نے ایک ظاہری ایک انتخابات کی آڑ میں اپنے آئندہ کے مقاصد کو آگے بڑھانا ہے، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت بحرین کی اکثریت، عوام کی اکثریت نہ اس آل خلیفہ حکومت کو مانتی ہے، نہ ان کے استبدادی جو منصوبے ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار ہے. حتیٰ جو اسرائیل سے قربتیں بڑھی ہیں، اسرائیل کے دفاتر، امریکہ کے وہاں پہ عملی جو انوالومنٹ ہے، اس پہ ایک شدید عوامی رد عمل موجود ہے، اور اس عوامی رد عمل کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے کہ اکتوبر کے انتخابات اب یہ ایسے ہی ہوں گے جیسے دنیا بھر میں ڈکٹیٹرشپ کے زیر سایہ انتخابات ہوتے ہیں. میڈیا میں بھی آ جاتا ہے کہ جی انتخابات میں اتنے لوگوں نے شرکت کی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت اکثریتی جماعتیں آل خلیفہ حکومت کے خلاف ہیں، آل خلیفہ کے استبدادی نظام کے خلاف ہیں. وہ نہ اس نظام کو مانتے ہیں، نہ اس نظام کے انڈر ہونے والے انتخابات کو مانیں گے، اور نہ ہی اس کا یہ وہ چہرہ بن سکے گا کہ جو آل خلیفہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے یہ ہو کہ جی ہم نے تو انتخابات بھی کرا دیے اور ہم نے جو ہے وہ باقاعدہ ایک جمہوری روش سے اپنی حکومت کو بنا لیا. تو یہ ماضی میں بھی ان کی یہ سازشیں ناکام رہی ہیں، اس وقت بھی ناکام ہوں گی، اور جس طرح آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے کہا ہے کہ یہ الیکشن نام نہاد الیکشن ہوں گے، اور عوام سے بھی انہوں نے یقیناً بائیکاٹ کی اپیل کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے عوام کے اندر آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کی مقبولیت ہے اور جس انداز سے وہاں کی جو تحریک اینٹی آل خلیفہ ہے، اس کی روشنی میں اس طرح کے حربے، اس طرح کی سازشیں، اس طرح کے منصوبے کوئی کامیاب نظر نہیں آتے، چاہے وہ جمہوریت کے نام پہ ہی کیوں نہ ہو.
سمن اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. جی سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
سایہ زلف گراگیر کرو، سایہ زلف گراگیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو. دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے حجاب تصویر کرو اور واضح ذرا تصویر کرو. رخ سے ایک بار اٹھا دو پردہ مصحف نور کی تفسیر کرو. مصحف نور کی تفسیر کرو. او تصور پہ حقیقت خوابوں کی یہ تعبیر کرو. میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین ریڈیو تہران کی یہ شام کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 17 شہری ور, 11 سفر اور 8 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. گیارہ سفر سن 501 ہجری قمری کو عظیم فقیہ محدث اور قاری جعفر بن حسین ابن احمد کا مصر میں انتقال ہوا. وہ 419 ہجری میں پیدا ہوئے. انہیں فقہ, حدیث, قرآت, صرف و نحو اور عروض و قافیہ میں مہارت حاصل تھی. انہوں نے ان علوم کے حصول کے لیے مصر اور شام جیسے ممالک کا سفر کیا. ان کی اہم کتابوں میں نظم الناسک خاص طور سے قابل ذکر ہے. 8 ستمبر سن 1763 عیسوی کو کینیڈا ایک طویل جنگ کے بعد پیرس معاہدے کی روح سے فرانس کے قبضے سے نکل گیا اور باقاعدہ طور پر برطانیہ کے تصرف میں آ گیا۔ کینیڈا میں مقیم فرانسیسی اور برطانوی باشندوں میں ایک عرصے تک اختلافات موجود تھے۔ 1868 میں کینیڈا کے آزاد ہونے کے باوجود یہ ملک سیاسی لحاظ سے برطانیہ کا تابع ہے اور یہاں گورنر جنرل کی حکومت ہے۔ یہاں کا گورنر جنرل ملک برطانیہ کا نمائندہ شمار ہوتا ہے۔ سترہ شہریور 1322 ہجری شمسی کو ایرانی حکومت نے دوسری عالمی جنگ میں جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ایران نے دوسری عالمی جنگ شروع ہوتے ہی اپنی غیر جانبداری کا اعلان کیا اور جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ ایران کے اس اقدام پر اتحاد ممالک نے سخت رد عمل ظاہر کیا، جس کے بعد رضا خان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اسے جلاوطن ہونا پڑا۔ ایران جنگ کے خاتمے اور اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک روسی اور برطانوی فوجیوں کے قبضے میں رہا اور اس استعماری قبضے کے دوران ایران کو بے پناہ نقصان اٹھانا پڑا۔ ستمبر سن 1941 کو نازی جرمن افواج نے سابق سوویت یونین پر حملے کے 3 ماہ بعد لینن گراڈ شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن ہٹلر اور اس کے کمانڈروں کی توقعات کے برخلاف اس شہر پر قبضہ نہ ہو سکا اور شہر کے لوگ محاصرے کے خاتمے یعنی جنوری 1944 تک مزاحمت کرتے رہے۔ لینن گراڈ کے فوجی محاصرے کے دوران وہاں کے لوگوں کے پاس روزمرہ کی اشیاء انتہائی کم تھیں اور کھانے پینے کی کچھ اشیاء ایران کے راستے ان تک پہنچتی تھیں۔ اس بنا پر شہر کے محاصرے کے دوران تقریباً 1,000,000 عام شہری ہلاک ہوئے۔ ستمبر سن 1954 عیسوی کو جنوب مشرقی ایشیا کے مشترکہ دفاعی معاہدے سیٹو پر فلپائن کے دارالحکومت مینیلا میں دستخط کیے گئے۔ یہ معاہدہ آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ، پاکستان، تھائی لینڈ، فرانس، نیوزی لینڈ اور فلپائن کے درمیان طے ہوا۔ سیٹو معاہدے میں شریک ہر رکن ملک کی ذمہ داری تھی کہ وہ کسی بھی رکن ملک پر غیر ملکی حملے یا داخلی خطرات یا شورشوں کے خلاف فوجی کارروائی یا اقتصادی ناکابندی کے ذریعے ردعمل کا اظہار کرے گا۔ سیٹو تنظیم کا صدر دفتر تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں تھا۔ سن 1967 میں فرانس کے اس تنظیم سے نکلنے اور سن 1972 میں پاکستان کے نکلنے نیز بین الاقوامی سطح پر کشیدگی میں کمی کا دور شروع ہونے کے بعد یہ معاہدہ 30 جون سن 1977 کو ختم کر دیا گیا۔ سترہ شہریور سن 1357 ہجری شمسی کو مطلق العنان پہلوی حکومت کی فوجوں نے تہران میں ہونے والے عظیم الشان عوامی مظاہرے کو منتشر کرتے ہوئے مظاہرین کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا۔ سن 1357 ہجری شمسی میں 17 شہریور کو صبح سویرے تہران کے لوگوں نے حکومت کے خلاف کئی روزہ مظاہروں کا آغاز کیا۔ اسی درمیان خصوصی شاہی گارڈوں نے نہتے اور حق پسند انقلابیوں پر اندھادھن فائرنگ کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4,000 سے زیادہ افراد شہید اور ہزاروں زخمی ہو گئے۔ اسی بنا پر 17 شہریور سن 1357 ہجری شمسی کے جمعے کے دن کو جمعہ خونین اور یوم شہداء کا نام دیا گیا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ خونی کی مناسبت سے فرمایا تھا، ایران آج سرخرو ہے اور شجاعت و سرفروشی کے نمونے تمام مقامات پر ظاہر ہیں۔ یہی راہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی راہ ہے۔ کاش خمینی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا اور آپ لوگوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مر جاتا۔ اے لوگو، یقین رکھو کہ جلد یا بدیر آپ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام دریچے۔
دریچے۔
عزیز سامعین، پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، ادھر کچھ عرصے سے مغرب کی جانب سے اسلامو فوبیا کی پالیسی پر عمل پیرا ہو کر اسلامی حجاب اور اس سے مقابلے کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح خبروں میں بھی آیا ہے کہ امریکہ کے ریاست میساچوسٹ کے شہر مالڈن کے اسکول میسٹک میں اسکول کھلنے کے پہلے ہی دن 8ویں کلاس کی ایک طالبہ افنان کو پردہ کرنے کی وجہ سے اسکول سے باہر نکال دیا گیا۔ جب اس بارے میں اسکول کے ذمہ داروں سے پوچھا گیا تو انہوں نے اسلامی حجاب کو اسکول کے یونیفارم سے الگ ہونے کی وجہ بیان کی۔ سوشل میڈیا پر اس اقدام کی بہت زیادہ مذمت کی گئی اور اس کام کو محکوم کیا گیا اور لوگوں نے اس طالبہ کی حمایت کی۔ اسلاموفوبیا اور اسلام دشمنی مغربی دنیا کا کوئی نیا سازشی منصوبہ نہیں ہے، بلکہ یورپ کی تاریخ میں خصوصاً صلیبی جنگ کے دور سے ہی یہ حجاب مخالف سازش رچی جا رہی ہے، لیکن دین اسلام کے خلاف اور اسلاموفوبیا کی جدید لہر نے 3ویں صدی ہجری سے اس مسئلے نے نئی شکل و صورت اختیار کر لی ہے، اور یہ مغرب والوں کی ایک منظم سوچی سمجھی سازش ہے جو پیچیدہ ٹیکٹک اور انواع اقسام کے وسائل کے ذریعے وسیع پیمانے پر پوری دنیا میں عام کی جا رہی ہے۔ مغربی حکام اس بات کی سعی و کوشش کر رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا کی بنیاد پر بہت ہی اعلیٰ طریقے سے دینی آگاہی اور دینی تشخص کی راہ کو روک دیں اور اسلامی اور مغربی معاشرے میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کر دیں۔ اہل مغرب کا دینی تشخص خصوصاً حجاب سے مقابلے کی روش ایک کمزور رد عمل ہے، کیونکہ آج مغرب کی بہت سی عورتوں کو بھی پردے کی پابندی کرتے ہوئے ہم مشاہدہ کرتے ہیں جو ایک دینی تشخص کے عنوان سے معاشرے میں زندگی بسر کر رہی ہیں، جبکہ سرمایہ دارانہ نظام کو قبول کرنے والے سیاسی اور سماجی لوگ اس سے خوش نظر نہیں آتے اور نہ ہی ان کی ثقافت و تہذیب اس بات کی اجازت دیتی ہے، اور یہ مسئلہ مغربی حکومتوں کے لیے بہت ہی ناقابل قبول بنا ہوا ہے۔ اور پردہ کرنے والی خواتین کے لیے نہایت ہی سخت قوانین بنائے گئے اور اس پر نہایت ہی سنگین جرمانہ قرار دیا گیا ہے۔ عرصہ دراز سے مسئلہ حجاب ذرائع ابلاغ اور مغربی سیاست مداروں کے لیے موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حجاب سے مقابلے کی راہ میں یہ لوگ صبر و متانت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ کے ایک اسکول کا ذمہ دار مسلمان نوجوان لڑکی کے پردے سے مقابلے کے لیے میدان میں آ گیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں کہ انسانی حقوق کے واضح اور عام قانون کے معیار کے مطابق حکومتوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آزاد افراد کو پردہ کرنے سے روکیں جب تک کہ یہ کسی دوسرے کے حقوق کی منافی نہ ہو، لیکن مغربی اور امریکی ممالک مشرقی ثقافت و تہذیب خصوصاً اسلام کے سرزمین مغرب میں تیزی کے ساتھ نفوذ اور اثرات مرتب کرنے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہیں۔ بہت سے ممالک جیسے امریکہ اسلام کی ایک اہم علامت کے عنوان سے حجاب کو روکنے، دین کی آزادی اور اس کا تشخص کہ جو ہر انسان کا ایک فطری حق ہے، اس ملک کے دسیوں لاکھ مسلمانوں سے سلب کرنے کے درپے ہے، اور وہ بھی اس ملک سے جو اپنے کو آزادی اور انسانی حقوق کا حامی قرار دیتا ہے۔ گویا ان کی نظروں میں آزادی صرف اس معنی میں ہے کہ دین اسلام کے بزرگوں کی توہین اور حتی کہ حرمت اور اس دین کے مقدسات کی بے حرمتی کریں۔ دوسری جانب علم و دانش کا سیکھنا، اقتصادی و اجتماعی حالات کو وسعت دینا اور ماحولیات کی حفاظت ہی اصل ذریعہ ہوں، اور اسی طرح فقیری کو مٹانا اور کام کاج کے میدان میں وسعت دینا ہی اہم ترین اصلی ذریعہ ہو، اور علم سیکھنا ہی ہر ایک کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اگر اسکول کے قوانین کی رعایت ضروری ہے تو پھر ایک مسلم خاتون کے لیے اسلامی قوانین کی رعایت کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ شہر مالڈن کے میئر گری کرسٹنسن، جو اس اسکول کے مالک ہیں، اس اقدام کو محکوم کرتے ہوئے اپنے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں، ہم بھی دوسرے شہریوں کی طرح افنان کی مشکلات سے باخبر ہونے کے بعد، کہ جسے پردہ کرنے کی وجہ سے اسکول میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا، متعجب ہوا۔ بہرحال ہم اسکول کے یونیفارم کے قانون کو بھی درک کرتے ہیں اور اسے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ سب کو اطمینان دلاتا ہوں کہ معاشرے میں موجود تمام مسلمان اپنے اپنے حقوق سے بہرہ مند ہوں گے، اور خواتین پردے سے بھی بہرہ مند ہوں گی۔ اگرچہ مالڈن کے میئر نے اس اقدام کی مذمت کی ہے، لیکن در حقیقت اس طرح کی خبروں سے ہم روزانہ روبرو ہوتے رہتے ہیں۔ عصر حاضر میں خواتین کے پردے یعنی مسئلہ حجاب کو سیاسی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اسلامی حجاب کو دنیا میں اسلاموفوبیا کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے۔ اسی اسلامی دشمنی کے ساتھ ساتھ اہل مغرب یہ کوشش کرتے ہیں کہ بے پردگی اور برہنگی کو پہلے سے زیادہ رواج دیں، اور خواتین کو ان کی انسانی شناخت اور تشخص سے دور کر دیں۔ لیکن ماہرین کی نظر میں پردے سے لوگوں کی رغبت ایک فطری امر ہے، اور اسی نظریے نے خواتین کو پردے کی حفاظت اور اپنی شناخت و عظمت کو محفوظ رکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ عام طور پر وہ چیز جو باعظمت ہوتی ہے، اسے بہت زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی بنا پر اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ خداوند عالم نے انسانوں کی مصلحت اور گھرانے کی تشکیل کے لیے عورتوں کو نہایت ہی خوبصورت اور ظریف پیدا کیا، اور ان کی جانب مردوں کی رغبت اور میلان کو تقویت و استحکام بخشا ہے۔ یہ جنسی خواہشات اگر صحیح طریقے سے انجام نہ دی جائیں تو معاشرے خصوصاً عورتوں کو خطرات سے دوچار کر دیں گی۔ اسلام نے پردے کو عورتوں کی خودنمائی اور مردوں کی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہترین اور قوی عامل جانا ہے۔ خداوند عالم قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں مسلمان مردوں اور عورتوں کو تاکید کر رہا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پروردگار عالم سورہ نور کی 30ویں اور 31ویں آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے، پیغمبر آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کہ یہی زیادہ پاکیزہ بات ہے، اور بے شک اللہ ان کے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ اور مومنات سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں۔ علاوہ اس کے جواز خود ظاہر ہے، اور اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پر رکھیں اور اپنی زینت کو اپنے باپ دادا، شوہر کے باپ دادا، اپنی اولاد اور اپنے شوہر کی اولاد، اپنے بھائی اور بھائیوں کی اولاد اور بہنوں کی اولاد، اور اپنی عورتوں اور اپنے غلام اور کنیزوں، اور ایسے تابع افراد جن میں عورت کی طرف سے کوئی خواہش نہیں رہ گئی ہے، اور وہ بچے جو عورتوں کے پردے کی بات سے کوئی سروکار نہیں رکھتے ہیں، ان سب کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کریں، اور خبردار اپنے پاؤں پٹک کر نہ چلیں کہ جس زینت کو چھپائے ہوئے ہیں اس کا اظہار ہو جائے۔ اور صاحبان ایمان، تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو کہ شاید اسی طرح تمہیں فلاح اور نجات حاصل ہو۔ اگر انسان اپنے بیہودہ افکار و خیالات سے دور ہو کر اپنے عقل و خرد کا استعمال کرے تو درک کر لے گا کہ پردہ ایک مکمل اور صحیح و معقول حکم ہے، جس پر اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، کیونکہ انسان کی عقل اس چیز کی جانب زیادہ مائل ہوتی ہے جس کے فوائد کو صحیح و سالم طریقے سے حاصل کر سکے یا اس کے نقصانات کو دور کر سکے۔ یہ وجہ ہے کہ عورتوں کے پردے کے مثبت آثار ہیں، جیسے نفسیاتی سکون، سیکورٹی اور اجتماعی مفسدوں سے محفوظ ہونا۔ اس کے علاوہ گھرانے کے استحکام اور سلامتی نسل کے دوام کا باعث ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پردہ عورتوں کی عزت و توقیر اور عظمت کو بڑھاتا ہے، اور انہیں نصف انسانی آبادی کے عنوان سے مورد توجہ قرار دیتا ہے۔ حالانکہ مغربی دنیا میں عیش و عشرت کا دور دورہ ہے جو عورتوں کی عظمت و مقام سے سازگار نہیں ہے۔ مغربی حکام میں جو خوف و وحشت طاری ہے، وہ انہیں پردے کو روکنے کے لیے قوانین بنانے پر آمادہ کرتی ہے، اور اسی طرح سے بہت سے مسلمان ملکوں کو پردے سے منع کرنے کے لیے قانون بنانے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ ان تمام سب کے باوجود آج دنیا مغرب میں حجاب نے اپنی حقیقی جگہ بنا لی ہے، اور دین مبین اسلام کی ترویج و تمایل کے لیے زمینہ فراہم کر دیا ہے۔ فرانس کی ایک تازہ نو مسلم ملانی دیامز سراحت کے ساتھ کہتی ہیں، حجاب ایک ایسا عظیم خزانہ ہے جسے میں نے حاصل کر لیا ہے، اور اسے میں کبھی بھی اپنے سے دور کرنا نہیں چاہتی۔ پردے نے ہمیں شخصیت، عظمت، شجاعت و بہادری، صبر، سچا عقیدہ اور قوی معنویت عطا کی ہے۔ میرا پردہ خدا سے میرا رابطہ ہے۔ میں نے بذات خود یہ طے کیا کہ میں باحجاب بنوں۔ میرے تمام اعضاء و جوارے مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ میں باحجاب رہوں۔ میں نے حجاب کے ذریعے ہی خود کو پا لیا ہے۔ اگرچہ فرانس کی حکومت یہ فکر کرتی ہے کہ میرا اسکارف ان کے لیے ایک مشکل مسئلہ ہے، لیکن پردہ اس بات کا باعث بنتا ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ رہیں، وہ بھی وہ آزادی کہ جسے خود ہم نے منتخب کیا ہے۔ یہ مستحکم یقین کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پردہ اعتماد نفس اور انسان کو قوت و طاقت عطا کرتا ہے، صحیح ہے۔ میں اپنے دفتر میں بھی پردہ کرنے کے باوجود مستحکم اور پائیدار ہوں۔ پردہ کوئی بہت سخت چیز نہیں ہے، بلکہ ایک لذت بخش احساس ہے اگر آپ پردے کے معاملے کو خدا کے سپرد کر دیں، جس کا کسی سے بھی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ میں خداوند عالم کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ عالم جوانی میں ہی میں نے اسلام اور پردے جیسی نعمت کو درک کر لیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام دریچے جو پردے کی عظمت و حفاظت کے متعلق تھا سماعت فرما رہے تھے، اور لیجئے اب وقت ہوا ہے پروگرام کے نشریات کے اگلے پروگرام کا، یعنی آئینۂ صحافت۔ سماعت فرمائیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ اطلاعات، اقتدار 1401 فوجی مشقیں، فوج کی دفاعی اور حملہ کرنے کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ روزنامہ جوان، ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت سے ایران کے 10 ارب 70 کروڑ ڈالر کی آمدنی۔ اور روزنامہ گارڈین، دوسرے ممالک کی ایٹمی خفیہ معلومات ٹرمپ کے بنگلے سے برآمد، گیم چینجر ثابت ہوگا معاملہ۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ وطن امروز، رپورٹ آئی اے اے کی لیکن انداز تحریر امریکہ کا۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، ایٹمی معاہدے کو بحال کرنے کے مذاکرات کے سلسلے میں واشنگٹن کی جانب سے ملنے والے سگنل روز بروز منفی سے منفی تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یورپی مسودے پر امریکہ اور ایران کے تحفظات اور جوابات کا اب بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، لیکن کانگریس کے درپیش انتخابات سمیت بائیڈن حکومت کے سامنے جو اندرونی سطح پر رکاوٹیں ہیں، اس کی بنا پر امریکی صدر میں فیصلہ کرنے کی جرات نہیں ہے۔ سینی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ بائیڈن نے تل ابیب کو پیغام دیا ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی بھی ڈیل ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اعلان کیا تھا کہ تہران اور واشنگٹن کے مابین اختلافات بدستور برقرار ہیں اور واشنگٹن معاہدے کے حصول کے لیے ہماری احساس ذمہ داری کم ہو چکی ہے۔ دوسری جانب آئی اے اے نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران میں افزودہ یورینیم کا حجم ایٹمی معاہدے میں معین شدہ مقدار سے 19 گنا بڑھ چکا ہے۔ اس رپورٹ میں مزید دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے ابھی تک ایٹمی ایجنسی کی جانب سے اعلان شدہ 3 علاقوں میں پائے جانے والے یورینیم کے ذرات کے بارے میں کوئی بھی معلومات فراہم نہیں کی ہیں۔ آئی یہ ایسی حالت میں یہ دعوے پیش کر رہا ہے کہ ایران سن 2015 میں ہونے والے معاہدے کے تحت اپنی تمام ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ رپورٹ امریکہ کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کا راستہ ہموار کرنے کے لیے جاری ہوئی ہے۔ روزنامہ انڈیپینڈنٹ، اگر گیس کی قیمت کے لیے حد مقرر کی گئی تو روس توانائی کی ترسیل کو مکمل طور پر روک دے گا، پوتن کا انتباہ۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، یورپی یونین اس وقت ماسکو پر دباؤ بڑھانے اور ان کے مالی ذخیروں کو متاثر کرنے کے لیے گیس اور تیل کی قیمت کی حد مقرر کرنے پر غور کر رہی ہے، جس پر روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ اگر مغرب نے ایسا کیا تو کریملن ایندھن کی ترسیل پر مکمل پابندی عائد کر دے گا۔ پوتن نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یورپ کی یہ تجویز حماقت آمیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں روس اپنے تمام ایندھن کے معاہدوں پر نظر ثانی کرے گا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر ہمارے مفادات پر آنچ آئی تو ہم تمام ترسیلات روک دیں گے۔ انہوں نے یہ الزام مسترد کرتے ہوئے کہ ماسکو گیس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے کہا کہ روس نے یوکرین کی جنگ میں کچھ کھویا نہیں ہے۔ ولادیمیر پوتن نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جنہیں لوٹانا ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی حالت میں دنیا کے باصلاحیت ممالک کا کردار بڑھ گیا ہے، بالخصوص جن کا تعلق ایشیا پیسیفک علاقے سے ہے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ روس کو الگ تھلگ کرنا ناممکن ہے کیونکہ ماسکو بڑی آسانی کے ساتھ نئے مواقع یعنی مغربی ایشیا اور ایران کی طرف مڑ سکتا ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان کی اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نئی بات، سیلاب متاثرین کی بحالی راتوں رات ممکن نہیں، اس میں وقت لگے گا، وزیر اعظم۔ روزنامہ پاکستان، ہماری پنجاب حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے، عمران خان کا دعویٰ۔ اور روزنامہ صحافت، حجاب تنازع پر سپریم کورٹ میں زوردار بحث۔ اور لیجیے اب کچھ تفصیلی خبریں سماعت فرمائیے۔ روزنامہ جنگ، عمران خان نے مختلف اداروں کے بارے میں کب اور کن الفاظ کا چناؤ کیا، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، توہین عدالت کے مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرواتے ہوئے معافی نہ مانگی، تاہم خاتون جج کے بارے میں استعمال کیے گئے الفاظ پر پچھتاوے کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان نے اسلام آباد کی خاتون جج کے بارے میں اپنے الفاظ کے چناؤ پر پچھتاوے کا اظہار تو کیا، لیکن ان کے پچھتاوے کی یہ تاریخ پرانی ہے۔ اس سے پہلے جب انہوں نے الیکشن کمیشن کو تعصب زدہ قرار دیا تھا تو ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہونے پر اکتوبر 2017 میں الیکشن کمیشن میں پیش ہو کر اسی پچھتاوے کا اظہار کیا تھا۔ اسلام آباد میں 2014 میں 126 دنوں کے دھرنے میں سرکاری افسر اور ادارے ان کے نشانے پر رہے، جس میں عمران خان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس، آپ کے ضمیر کی قیمت اپنے بیٹے کو بلوچستان کے بورڈ آف انویسٹمنٹ کا وائس چیئرمین بنانا تھا۔ حکومت سنبھالنے کے بعد بھی عمران خان کے لہجے میں کوئی بڑی تبدیلی نہ آ سکی۔ ڈسکا کے ضمنی الیکشن کے بارے میں مرضی کا فیصلہ نہ آنے اور ممنوع فنڈنگ کیس کی کاروائی آگے بڑھنے پر الیکشن کمیشن کو نشانے پر رکھ لیا۔ ایشیا ایکسپریس، بھارت جوڑو یاترا کا مقصد قومی اتحاد، حالات قابو میں نہ کیے گئے تو جہان جنگی کا خدشہ، حوالہ اخبار لکھتا ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس تمل ناڈو میں ہندوستان کے جنوبی سرے کنیا کماری سے بھارت جوڑو یاترا کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ یاترا شروع ہونے سے کچھ دیر قبل کانگریس لیڈران نے ایک پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے یاترا کے مقاصد پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جس طرح نفرت اور تشدد کا ماحول بن گیا ہے اور جس طرح وزیر اعظم سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں، اس سے ملک میں خانہ جنگی ہونے کا خدشہ ہے۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا کا مقصد ملک کے لوگوں کو پھر سے متحد کرنا اور نفرت کو شکست دینا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام، ایرانی مشاہیر۔
Thank you.
عزیز و محترم سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے، پروگرام ایرانی مشاہد کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں، اور آج بھی ہم گزشتہ سے پیوستہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایرانی صوفی حسین بن منصور حلاج کے بارے میں عرائض پیش کرنے جا رہے ہیں، پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ سامن، گزشتہ چند پروگراموں سے ایرانی تصوف کی ایک استثنائی اور غیر معمولی شخصیت اور تیسری ہجری قمری کے نامی و گرامی عارف حسین بن منصور حلاج کے بارے میں ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں کہ جن کی زندگی، ان کے اقوال اور حتیٰ ان کی موت نے دنیا میں ایسا غلغلہ برپا کیا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی ایرانی و مغربی محققین ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے اپنی باتوں سے عوام و خواص میں ایک ولولہ پیدا کر دیا، اور ایران، ہندوستان، ترکستان اور چین و ماچین کے مختلف شہروں میں ان کے پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایرانی اور غیر ایرانی ماہرین کے توسط سے حسین بن منصور حلاج کی شخصیت کو پہچنوانے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لائے جانے کے باوجود ابھی بھی ان کی حقیقی شخصیت کا بہت سا پہلو تشنا ہے۔ حلاج کا اصلی نام حسین اور ان کے والد کا نام منصور تھا۔ قدیم متون میں حلاج کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ہوا ہے۔ لوئی میسنیون جیسے عظیم محققوں نے ان کی پیدائش تقریباً 244 ہجری قمری مطابق 858 عیسوی بتائی ہے، اور بعض دیگر نے 248 ہجری قمری مطابق 862 عیسوی ذکر کی ہے۔ حلاج فارس کے شہر بیزہ کے گاؤں تور میں پیدا ہوئے، اور وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تور سے عراق کے شہر واسط ہجرت کر گئے۔ اسی طرح حلاج کی وجہ تسمیہ کے بارے میں کہ جس کے معنی روئی دھنکنے والا یا دھنیا ہے، ہم نے بتایا تھا کہ یہ لقب ان کو پہلے ملا تھا، لیکن بعد میں بتدریج یہ لقب ان کے حقیقی نام پر اثر انداز ہو گیا اور حسین بن حلاج سے ان کو شہرت حاصل ہو گئی۔ حسین بن منصور حلاج عنفوان شباب سے ہی معرفت کے حصول میں کوشاں رہتے، اور اس کے لیے انہوں نے سہل بن عبداللہ دستری، عمر بن عثمان مکی جیسے بزرگ استادوں اور ایران کے نامی و گرامی عارف جنید نہاوندی کی شاگردی کی، اور تمام استادوں کے سامنے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ حلاج نے اپنی پوری زندگی میں 3 بار حج بیت اللہ کا سفر کیا۔ کہا گیا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے ان کے پیروکاروں اور حامیوں کی ایک تعداد ان کے ارد گرد جمع ہو جاتی تھی۔ عوام کا وہ طبقہ جو ایک مصلح اور منجی کے تلاش میں تھا، وہ منصور بن حلاج کو ایک مصلح اور منجی کے طور پر دیکھ رہا تھا، اور یہی بات بغداد کے فقہا میں خوف کا ماحول ایجاد کرنے کا باعث بن گئی، اور بغداد کے حکام میں بدگمانی پیدا ہو گئی۔ آخر کار بغداد کے حکام اور فقہا وقت نے حلاج پر گوناگوں الزامات عائد کر کے ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا، اور 8 سال کے بعد ان پر مقدمہ چلانے کے بعد قتل کا حکم دے دیا گیا۔ اس دن صبح کو حلاج کو ایسی حالت میں کہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور گردن میں بھاری زنجیر پڑی ہوئی تھی، باب الطاق میں تختہ دار کے پاس لایا گیا۔ تاہم ان کے رفتار و گفتار سے کسی بھی طرح کا خوف یا پشیمانی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہنس رہے تھے اور خراما خراما چل رہے تھے، اور جو لوگ ان کا تماشا دیکھنے آئے تھے ان سے دوستانہ انداز میں بات چیت کر رہے تھے۔ ان کے راستے میں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، لیکن اس غم و اندوہ کے عالم میں سب خاموشی اور سوگ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حلاج موت سے نہیں بلکہ اپنے معشوق سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ جب وہ سولی کے قریب پہنچے تو اپنے زمانے کے نامور عارف شبلی سے کہ جو وہاں کھڑے تھے اور آہو فریاد کر رہے تھے، ان سے کہا کہ میرے لیے آپ اپنی جانماز قبلہ رخ کر کے بچھا دیجئے، اور پھر حلاج نے اس جانماز پر 2 رکعت نماز بہت سکون سے ادا کی اور مناجات کی، اور اپنے قاتلوں کے لیے دعا کی اور ان سب کو معاف کر دیا۔ پھر خوشی خوشی اور کسی خوف اور پائے لغزش کے بغیر ان سیڑھیوں پر قدم رکھا کہ جن سے اوپر چڑھ کے حلاج کو سولی پر جانا تھا۔ انہوں نے بلند آواز سے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، خدا کو پانے والے کے لیے یہی کافی ہے کہ خدا واحد اسے اپنے لیے یکتا بنا دے۔ حلاج اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک صرف خدا کے بارے میں سوچتے رہے، اور اس مقدس آواز کے بارے میں کہ جس نے ان کے دہن سے ان الحق کہا تھا۔ ہجری قمری کے معروف و مشہور شاعر اور عارف حکیم فرید الدین عطار نشاپوری نے اپنی گرابہ کتاب تذکرۃ الاولیاء میں اس تلخ واقعے کے اثرات کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ عطار نے واقعے کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے، جب ان کو باب الطاق لایا گیا اور انہوں نے دار پر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں پر قدم رکھا تو لوگوں نے حلاج سے ان کا حال پوچھا کہ وہ کیسے ہیں، تو حلاج نے کہا مردوں کی معراج سرے دار ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور رو با قبلہ ہو کر مناجات کی، اور ان سے لوگوں نے جو دعا کی درخواست کی تھی وہ دعائیں کیں، پھر ان کو سولی پر لٹکایا جانے لگا۔ اسی اثنا میں جلاد ابو الحارث ان کے پاس آیا اور ایسا تماچا منہ پر رسید کیا کہ ان کے منہ اور ناک سے خون جاری ہو گیا۔ حسین بن منصور حلاج کو ایک دن سولی پر لٹکا کے رکھا گیا اور اذیتیں پہنچائی گئیں، اور جب رات ہوئی تو اس پیر خستہ جاں کو دوبارہ زندان لے جایا گیا اور 24 ذی الحجہ سن 309 ہجری قمری کو دوبارہ قتل گاہ لے گئے۔ عطار نشاپوری اس کی منظر کشی کرتے ہوئے تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ لوگ پتھر مار رہے تھے، لیکن شبلی ان کے دوست اس سنگساری کی موافقت میں حلاج کی طرف پھول پھینک رہے تھے۔ جب لوگوں نے پتھر پھینکا تو حلاج نے آہ نہیں کھینچی، لیکن جب شبلی نے ان پر پھول پھینکا تو انہوں نے آہ کھینچی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اتنے پتھر پڑے تو آپ نے آہ نہیں کی، مگر یہ پھول پڑنے پر آہ کرنے کا راز کیا ہے؟ تو حلاج نے کہا کہ پتھر مارنے والے میرے مرتبے سے واقف نہیں ہیں، اس لیے وہ معذور ہیں، لیکن میں شبلی سے نالا ہوں کہ وہ جانتا ہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں اور سنگسار کا مستحق نہیں ہوں، لیکن وہ بھی سنگساری کی موافقت میں مجھ پر پھول پھینک رہا ہے۔ سولی پر لٹکانے سے پہلے حلاج کو 1000 کوڑے لگائے گئے۔ روزانہ اسے سولی پر لٹکایا جاتا اور سنگزنی کی جاتی۔ شورش سے بچنے کے لیے باقی سزا جلدی اس طرح سے دی گئی کہ پہلے دن اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے۔ جب ہاتھ بدن سے جدا کیا گیا تو حلاج مسکرانے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ ہنسی کیسی ہے، تو کہا کہ بندھے ہوئے ہاتھوں کو انسان کے بدن سے جدا کرنا آسان ہے۔ مرد وہ ہے کہ جو دستے صفات یعنی مانوی اور بلند ہمتی کے ہاتھ کو منقطع کرے۔ پہلے دن ہاتھ کٹنے کے بعد حلاج نے اپنے خون آلود بازو چہرے پر مل لیے، تو لوگوں نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ میرے بدن سے خون زیادہ بہ چکا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میرا چہرہ زرد ہو گیا ہے، تو یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ خون نکل جانے کی وجہ سے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ زردی چہرے پر خوف کی وجہ سے ہے۔ چہرے پر خون اس لیے ملا ہے تاکہ تم لوگوں کی نظر میں سرخرو رہوں اور میرا چہرہ زردی سے کمزور، خوفزدہ اور غمگین نظر نہ آئے۔ جب ان کے پیروں کو کاٹا گیا تو پھر مسکرائے اور کہا کہ ان پیروں سے زمین پر سفر کیا ہے، لیکن میرا ایک اور قدم ہے کہ جس سے ہم اس وقت عالم بالا کی جانب سفر کرنے والے ہیں، اگر طاقت ہے تو ان قدموں کو کاٹو۔ اس دن حلاج کے دوست ابو بکر شبلی نے پوچھا، بتاؤ تصوف کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا کہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ اس کا ادنا درجہ ہے۔ پوچھا کہ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ کل دیکھ لینا۔ دوسرے دن اس کے کان، ناک، زبان کاٹے گئے اور آنکھیں نکال لی گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر بعض تو رو رہے تھے اور بعض پتھر مار رہے تھے۔ حسین بن منصور حلاج کا خون آلود پہ کر کہ نہ جس کے ہاتھ تھے نہ پیر، نہ زبان تھی نہ آنکھ اور نہ کان اور ناک، سورج کی دھوپ کی تمازت میں عوام کی آنکھوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ شام کی نماز کے وقت حلاج کے نیم جاں بدن سے سر کو جدا کر دیا گیا۔ سر کاٹتے وقت لبوں پر تبسم آیا اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حلاج کے کٹے ہوئے ہاتھوں، پیروں اور سر کے بغیر لاشے کو ملے عام میں رکھا گیا تاکہ لوگ اسے دیکھیں۔ عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ حسین بن منصور کے قتل کے وقت جو بھی قطرہ زمین پر گرتا تھا اس سے اللہ کا نقش ظاہر ہو رہا تھا۔ لیکن ابھی عشق کا امتحان پائے اختتام کو نہیں پہنچا تھا۔ ایک دن بعد حلاج کی ٹکڑے ٹکڑے لاش کو ایک چٹائی میں لپیٹا گیا اور اس کے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگا دی گئی۔ اس کی راکھ کو شہر کی بلند مینار سے ہوا میں اڑا دیا گیا اور اس کی راکھ کو پورے عالم میں پھیلا دیا گیا۔ عطار نے نقل کیا ہے کہ حلاج کے ہاتھ، پیر، ناک، کان کاٹے گئے اور پھر جلا دیا گیا اور تیسرے روز ان کی لاش کی خاک کو اڑا دیا گیا۔ یعنی عشق یہ ہے۔ عطار حسین بن منصور حلاج کی زندگی کے آخری لمحات کے بارے میں لکھتے ہیں، حسین بن منصور حلاج نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ جب میری خاک کو دریائے دجلہ میں بہایا جائے تو پانی میں طغیانی آئے گی اور تلاطم برپا ہوگا۔ چنانچہ جب بغداد پانی میں غرق ہونے لگے تو اس وقت میرے خرقہ یعنی صوفیوں کے مخصوص لباس کو دجلہ کے پانی کے پاس لے جانا تاکہ پانی کو قرار آ جائے۔ بس تیسرے دن حلاج کی لاش کی راکھ کو پانی میں بہایا گیا۔ اس سے بدستور ان الحق کی آواز آ رہی تھی اور پانی میں طغیانی پیدا ہونے لگی۔ حلاج کا خادم شیخ کے خرقے کو دجلہ کے ساحل پر لے گیا اور پانی کو قرار آ گیا۔ حسین بن منصور حلاج کی موت کے بعد خلیفہ کے حرم میں بھاری خاموشی چھا گئی۔ خلیفہ کی ماں جو حلاج کے عقیدے کی دلدادہ تھی وہ سوگ میں بیٹھ گئی۔ کہا گیا کہ جب تک حسین بن منصور حلاج کے سر کو خراسان نہیں بھیجا گیا تاکہ اس کے سر کو جگہ جگہ گھمایا جائے، ان تمام برسوں میں اس سر کو قصر کے خزانے میں رکھا۔ خلیفہ کی زوجہ نے اسی طرح اپنے بھائی کی قبر کے نزدیک ایک زمین کو وقف کر دیا تاکہ لوگ منصور حلاج کی قتلگاہ کی زیارت کو آئیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں بھی ہم اپنی اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے، اندرونی بلکہ ٹیکنالوجی پر انحصار کے ساتھ ایران کی میزائلی توانائی کے فروغ کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام، اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تیسری مجلس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، میدان جنگ میں ایک مؤثر ترین ہتھیار کروز میزائل ہے جو دشمن کو مہلک اور کاری ضرب لگا سکتا ہے۔ کروز میزائل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سمندر میں اور دوسرا وہ جو زمین پر اپنے اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ زمین پر اپنے اہداف کو نشانہ بنانے والے کروز میزائلوں کو بہت ہی حساس اور اہم شمار کیا جاتا ہے، اور عصر حاضر میں دنیا کے بہت سے طاقتور ملک کروز میزائلوں کی بنیاد پر ہی اپنے حملے کی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ بیلسٹک میزائلوں کی نسبت کروز میزائلوں کی تیاری میں لاگت کم آنے اور اس میزائل سے ہدف کو نشانہ بنانے کے پروسیس اور اس کا راستہ تبدیل کرنے کی صلاحیت کے پیش نظر کافی عرصے سے اسے ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ زیادہ تر کروز میزائلوں میں جیٹ انجن استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ میزائل دشمن کے ریڈار پر نظر نہ آنے کے لیے نچلی سطح پر اور تقریباً آواز کی رفتار سے بھی زیادہ سرعت کے ساتھ دشمن کے ہدف کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ بحری جہازوں کو نشانہ بنانے والے کروز میزائلوں کی نسبت زمینی اہداف کو نشانہ بنانے والے کروز میزائلوں کا کنٹرول اور نیویگیشن سسٹم زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ بحری جہازوں پر داغے جانے والے کروز میزائل سطح سمندر سے بلندی کی مقدار کا تعین کرنے والے ایک الٹی میٹر ساکن اور متحرک ہدف کا پتہ لگانے کے لیے ریڈار اور رہنمائی کے لیے نیویگیشن سسٹم سے لیس ہوتے ہیں، لیکن ان کے برخلاف زمین پر موجود اشیاء کو نشانہ بنانے والے کروز میزائلوں میں انرشا نیویگیشن سسٹم کے علاوہ ایسے سسٹمز بھی نصب کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو میزائل فائر کیے جانے کی جگہ سے لے کر نشانے تک کے سارے راستے کا ٹھیک ٹھیک تعین کر سکتے ہوں۔ سمندر میں مار کرنے والے کروز میزائلوں میں موجود ریڈار دسیوں کلومیٹر سے اپنے ہدف کا بآسانی پتہ لگا لیتا ہے، لیکن زمین پر مار کرنے والے کروز میزائل ایک عمارت جتنے ہدف کو نشانہ بناتے ہیں، اور یہ میزائل ٹھیک ہدف پر جا کر لگتے ہیں۔ زمین پر مار کرنے والے کروز میزائلوں کی حساسیت اور ان کی اہمیت کے پیش نظر ایران میں ایسے میزائلوں کی تیاری سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ایران کی دفاعی صنعت نے اس طرح کے ہتھیاروں کی تیاری کی اپنی صلاحیت بڑھا لی ہے۔ ایران کی دفاعی صنعت نے زمین پر مار کرنے والے یا علی اور سومار نامی کروز میزائل بنائے۔ بعد میں سومار میزائل کا نام بدل کر ہویزہ میزائل رکھ دیا گیا۔ اس میزائل کی رینج 1350 کلومیٹر ہے۔ ان میزائلوں کی تیاری کے ذریعے ایران نے ثابت کر دیا کہ وہ درمیانی فاصلے اور دور تک مار کرنے والے کروز میزائلوں کی تیاری کی اعلیٰ صلاحیت کا حامل ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سابق وزیر دفاع جنرل امیر حاتمی نے ہویزہ کروز میزائل کی تقریب رونمائی کے موقع پر کہا تھا کہ ہویزہ میزائل کو، کہ جو دنیا کی پیش رفتہ اور جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، ایرانی ماہرین نے تیار کیا اور یہ 1350 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے تک صحیح نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے سابق وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہویزہ میزائل میں صحیح نشانہ بنانے، ایکوریٹ نیویگیشن اور زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی خصوصیت پائی جاتی ہے، جو ایک اہم دفاعی کامیابی ہے جس سے دکھائی دیتا ہے کہ ایرانی عوام کو دفاعی شعبے میں پیش رفت سے کوئی بھی رکاوٹ نہیں روک سکتی۔ امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کو دفاع کے شعبے میں اس قسم کی شاندار کامیابیاں مل رہی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایرانی عوام نے ہم کر سکتے ہیں کے نعرے کو عملی جامہ پہنانے کے ساتھ ساتھ دکھا دیا کہ ایران کا اسلامی انقلاب اپنے راستے پر بڑی کامیابی کے ساتھ گامزن ہے۔ سامعین، یا علی نامی کروز میزائل زمین پر مار کرنے والا ایسا پہلا میزائل ہے جس کی ڈیزائننگ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے کی اور سپاہ نے ہی اسے بنایا۔ اس میزائل کو زمین سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے اور طیارے سے بھی۔ یا علی کروز میزائل کی رونمائی 23 اردی بہج سن 1393 ہجری شمسی میں رہبر انقلاب اسلامی کی موجودگی میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی فضائیہ کے تیار کردہ ہتھیاروں کی نمائش کے موقع پر کی گئی۔ اس نمائش میں سرخ رنگ کا کروز میزائل رکھا گیا تھا۔ حکام کے مطابق اس کا انجن ٹربو جیٹ ہے اور یہ 700 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ یہ میزائل تقریباً 200 کلوگرام وزنی وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجی زادے نے یا علی کروز میزائل کے بارے میں کہا تھا کہ یہ زمین پر مار کرنے والا کروز میزائل ہے جسے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی فضائیہ نے تیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ وزارت دفاع نے بھی زمین پر مار کرنے والا کروز میزائل بنایا ہے۔ اس میزائل کا شمار زمین پر مار کرنے والے ایران کے اولین ابتدائی میزائلوں میں ہوتا ہے اور اسے زمین کے علاوہ ہیلی کاپٹر اور لڑاکا طیاروں سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ یہ چیز اس کی رینج میں اضافے کا سبب ہے۔ بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجی زادے نے اسی برس کہا تھا کہ یا علی نامی کروز میزائل کو میزائل لانچر سے فائر کرنے کے علاوہ اسے سوخو لڑاکا طیارے پر بھی نصب کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت کے نائب وزیر دفاع محمد اسلامی نے بہمن سن 1393 ہجری شمسی میں یا علی کروز میزائل بنائے جانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمام کروز میزائلوں میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ انہیں طیاروں پر نصب کیا اور فضا سے زمین پر فائر کیا جا سکتا ہے، اور یا علی کروز میزائل بھی اس قاعدے سے مستثنا نہیں ہے۔ انہوں نے اس بارے میں کہا کہ کسی بھی جنگی طیارے پر میزائل کی تنصیب کا انحصار اس حکمت عملی اور آپریشنل پلان پر ہوتا ہے جس پر عمل کرنے کے لیے لڑاکا طیارے کو بھیجا جاتا ہے، اور اسی کے پیش نظر مناسب گولہ بارود کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ محمد اسلامی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ یا علی کروز میزائل کو تمام لڑاکا طیاروں میں نصب کیا جا سکتا ہے، اور چونکہ مختلف طرح کے لڑاکا طیاروں سے اسے فائر کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس کی رینج میں قابل ملاحظہ حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یا علی میزائل میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے بحری اہداف کو تباہ کرنے کی ضروری صلاحیت بھی موجود ہے۔ یا علی نامی کروز میزائل کی رونمائی کی گئی اس کی تصاویر کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میزائل کی ظاہری شکل سلنڈر جیسی ہے۔ اس کے وینگز مستطیل اور غیر متحرک ہیں۔ اس کا انجن اس کے آخری حصے میں ہے اور اس کے فینس بھی آخری حصے میں ہیں۔ یا علی کروز میزائل کی زیادہ سے زیادہ رفتار 80 سے ملتے جلتے میزائلوں کی طرح آواز کی رفتار سے کم ہے۔ تیز رفتار میزائلوں کی نسبت کم رفتار والے میزائلوں کی رینج زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان میں ایندھن کم استعمال ہوتا ہے۔ زمین سے لانچ کیے جانے والے بہت سے کروز میزائلوں کی طرح یا علی میزائل میں بھی ٹھوس ایندھن بوسٹر ہوتا ہے جو میزائل کو صفر کی رفتار سے کئی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کام کے مکمل ہونے اور اس کے الگ ہونے کے بعد راکٹ جیٹ کا مین انجن کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے ہدف تک پہنچا دیتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
Thank you.